نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. اللہ تعالیٰ کا فرمان کا کیا مطلب ہے کہ جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو ان کو اس میں سے رزق دو، یعنی تقسیم کے وقت غریبوں کو بھی کچھ نہ کچھ دو، یعنی کیا ان کا حصہ نکالو یا ویسے ہی صدقہ کرو. حدثنا محمد بن الفضل ابو النعمان حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان ناسا یزعمون ان ھذہ الآیہ نسخت. ابن عباس کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. ولا واللہ ما نسخت، نہیں اللہ کی قسم منسوخ نہیں ہوئی. ولکنہا مما تہاون الناس، لیکن یہ ان آیتوں میں سے ہے جن پر عمل میں لوگوں نے سستی کی ہے. تہاون یعنی اس کو معمولی سمجھا. ہما والیان، وہ دو طرح کے والی ہیں. والن یرسو، ایک والی وہ جو وارث بنتا ہے. وذاک الذی یرزق، اور یہ وہ ہے جو دوسرے کو دیتا ہے. وَوَالِن لَا يَرِثُ، اور ایک اور والی ہوتا ہے جو وارث نہیں بنتا. فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہ کیا کرتا ہے، معروف طریقے سے بات کر کے مانگنے والے کو یا ضرورت مند کو ٹال دیتا ہے. يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ، کہ میں مالک نہیں ہوں اس مال کا کہ تمہیں اس میں سے کچھ دوں. اچھا، اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جب تقسیم ہو رہا ہے ورثہ تو کچھ لوگ اس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو مال مل رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تقسیم کے کام میں مدد دے رہے ہیں ان کا بیچ میں کوئی حصہ نہیں. اب اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جس کو تو مل رہا ہے وہ تو اس میں سے خود صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جس کا حصہ نہیں وہ صرف تقسیم کر کے وہ بنا کے رکھ رہا ہے یا دے رہا ہے. مثلا آپ کو کوئی یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ پیسے گن کر لے آؤ. اب آپ گننے بیٹھتے ہیں کہ ادھر سے کوئی دیکھ لیتا کہ پیسے گنے جا رہے ہیں، وہ آ جاتا ہے کہ اچھا اس میں سے مجھے بھی دو، تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا. وہ کہے گا کہ مجھے تو اس کا والی بس بنایا گیا ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، میں تو گننے کا ذمہ دار ہوں، گن کے واپس کر دوں گا. تو یہ شخص اب کیا کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ لے کہ تم کیا میرے سر چڑھ گئے اور یہ میرا مال نہیں، اس کو کیا کہے، معروف طریقے سے اس کو ٹال دے. باب ما یستحب لمن توفی فجأتا، کیا پسند ہے اس شخص کے لیے، کیا مستحب ہے اس شخص کے لیے جو فوت ہو جائے اچانک، یعنی سڈن ڈیتھ ہو گئی کسی کی، اب اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. سڈن ڈیتھ کی بات یہاں کیوں کی گئی، اس لیے کہ جو شخص بیمار ہو کے مرتا ہے اس کو پھر بھی مہلت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکال جاتا ہے، کچھ وصیت کر جاتا ہے. اب ایک شخص ہے اس کو مہلت ہی نہیں ملی، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ختم ہو گیا. اب جو بعد میں بچے ہیں یا رشتے دار ہیں وہ اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ ہائے بےچارا اگر زندہ ہوتا تو خود اپنے لیے کوئی نیکی کرتا، اپنے مال میں سے کچھ کماتا. اب بعد میں اگر کوئی اس کے لیے نیکی کرنا چاہے تو کیا کرے، اَن يَتَصَدَّقُ عَنْهُ، کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ کریں. وَقَضَاءَ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، اور میت کی طرف سے نظر کو پورا کرنا، یہ کیا ہے، وارثوں کے اوپر ذمہ داری ہے. ٹھیک، نظر تو پوری کی جائے گی لازمی طور پر، لیکن جو اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، وہ پھر رشتہ داروں کے اوپر ایک اخلاقی فرض تو ہے لیکن قانونی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے، کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اولاد کو ورثے میں سے کچھ ملتا ہے. اب وہ قانونی طور پہ پابند نہیں کہ وہ والد کے نام پہ کچھ یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے نام پہ کچھ کرے، لیکن اخلاقی طور پر اگر وہ کرے گا تو کیا ہے، ثواب پائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس دینے والے کو بھی ملے گا. مثلاً قربانی کے موقع پہ آپ لوگ قربانی کرتے ہیں اپنی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب یہ جو آپ کر رہے ہیں لیکن طرف سے کسی کی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہی ثواب مل گیا اور آپ خالی ہاتھ رہ گئے، نہیں، آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی مل جائے گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت، کہ میری ماں اچانک مر گئی. افتلتت نفسها، یعنی اچانک جان دے بیٹھی، نا کہانی موت مر گئی. وراہا، اور میں سمجھتا ہوں لو تکلمت تصدقت، کہ اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ کرتی. افا اتصدق عنہا، کیا میں اب اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، تصدق عنہا، اس کی طرف سے صدقہ کرو، لیکن یہ صدقہ کیا ہوگا، ایک نفلی چیز ہوگی، فرض نہیں ہے. ویسے بھی مرنے کے بعد انسان دوسروں کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے نا، کوئی دعا کرے تو کرے، کوئی صدقہ کرے تو کرے. اس لیے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ کر جانا چاہیے جتنا میکسیمم ہو سکے. دیکھیں نا، انسان جوڑ جوڑ کے مال دوسروں کے لیے بچاتا ہے، لیکن جن کے پاس چلا جاتا ہے وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھتے. اس کا ہی نہیں مطلب کہ وارثوں کو بالکل محروم کر دے کہ انہوں نے مجھے کیا دینا ہے، میرے نام پہ کیا خیرات کریں گے کہ میں ان کو دوں. نہیں، وہ تو اللہ نے کا حق مقرر کر دیا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ انسان صرف وارثوں کے لیے نہ جوڑ کے رکھے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ الگ سے کرے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا، تم میں سے کون ہے جس کو وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ یہ وہ حدیث یاد کر لیا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباده رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوی مانگا، یعنی مسئلہ پوچھا مراد ہے، استفتى. فقال، اور کہا، ان امی ماتت وعليها نظر، میری ماں گزر گئی اور اس پر ایک نظر تھی، یعنی اس نے نظر مانی ہوئی تھی. فقال، فرمائے اقضیہ، تم ادا کرو انہا اس کی طرف سے. باب الاشہاد فی الوقف والصدقہ، وقف اور صدقے پر گواہ بنانا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی یعلی انہو سمع اکرمتا مولا ابن عباس یقول انبعنا ابن عباس ان سعد ابن عبادت رضی اللہ عنہ اخا بنی سعیدتا، کہ سعد بن عبادہ جو بنو سعیدہ قبیلے سے تھے، توفیت امہ وہو غائب، ان کی غیر موجودگی میں ان کی ماں فوت ہو گئی. فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری ماں میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی. فہل ینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں. قال فانی اشہدک، تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کو گواہ بناتا ہوں، ان حائط المخراف صدقت علیہا، کہ میرا مخراف باغ جو ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. اب تو کوئی اپنی طرف سے بھی نہیں کرتا، کہاں ماں باپ کی طرف سے. صحابہ کرام اور ہم میں یہی فرق ہے، ان کے نزدیک آخرت زیادہ اہم تھی، ہمارے نزدیک دنیا زیادہ اہم. باب قول اللہ تعالی وآتوا الیتامى اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ دو یتیموں کو ان کے مال اور مت بدلو خبیث کو طیب کے ساتھ، یعنی خبیث دے کر طیب مت لو. ولا تاکلوا اموالہم الا اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال میں ملا کے مت کھاؤ. الا قولہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، سورۃ النساء کی آیات آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال کان عروۃ بن الزبیر یحدث، کہ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو جو پسند ہو تم کو عورتوں میں سے. قالت، وہ کہتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ نے جواب دیا، کس نے پوچھا؟ حضرت عروہ نے سوال پوچھا کہ سائد کا مطلب کیا ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، یہ جو ہے یتیم لڑکی کے بارے میں آئی ہے جو اپنے ولی کے پاس ہوتی ہے، ولی کی کسٹڈی میں ہوتی ہے، اور ولی اس کا نامحرم ہے، یعنی جس سے نکاح ہو سکتا ہے، مثلا کزن وغیرہ. فیرغب فی جمالہا ومالہا، تو وہ رغبت رکھتا ہے اس لڑکی کے جمال اور مال میں. یعنی ایک بچی ہے، ماں باپ اس کے کوئی نہیں، بہن بھائی کوئی نہیں، ایسی ہے لاوارث ہی، لیکن کون ہے اس کے وارث؟ مثلا اس کے ایسے رشتہ دار کے جن سے اس بچی کا نکاح ہو سکتا ہے. اب وہ جو بچی جوان کو گھر لاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس مال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو کیوں نہ اس کا مال اور اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے. وَيُرِيدُ أَن يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِن سُنَّتِ نِسَائِهَا، اور چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے نکاح کر لے عورتوں کے حق میں سے کم تر پر، یعنی تھوڑا سا مہر دے کے. فَنُهُوا عَن نِكَاحِهِنَّ، تو اس لیے ان سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا. حالانکہ نکاح حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس میں تو یہ لڑکی نہیں آتی، اصلا تو نکاح اس سے جائز ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اور اس کا حق مارنے کے لیے کہ اس کو دے کے تو کچھ دینا دلانا نہیں پڑے گا، مفت کا مال ہے اس سے کر لو، تو پھر کہا کہ نہیں، پھر ادھر مت کرو. اب دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کی کیا حفاظت کی گئی، کہ ایک حلال کو منع کر دیا گیا کہ مت نکاح کرو، حالانکہ نکاح اصولاً جائز ہے، لیکن کہا نہیں یہاں مت کرو نکاح، جہاں تم انصاف کے ساتھ مہر نہیں دے سکتے اور صرف ایک فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے مال اور جمال سے ایک مجبوراً ہی نکاح کر رہے ہو تو ایسا نکاح مت کرو. فنہو، تو وہ روک دیے گئے، ان نکاحہن، ایسی عورتوں سے نکاح سے، الا ان یقسطوا لہن، مگر یہ، اس کا یہ نہیں مطلب کہ حرام ہو گیا بالکل نکاح، منع کیا گیا. ہاں اگر وہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، انصاف کے ساتھ ان کا مہر ادا کرنا ہوگا. فی اکمال الصداقہ، پورے انصاف کے ساتھ مکمل مہر. وہ عمرو بنکاح من سواہن من النساء، اور وہ حکم دیے گئے ان عورتوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا. وہاں پر وہ آیت آتی ہے نا، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ثم استفتى الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا. فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ویستفتونک فی النساء، کہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوے مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فبین اللہ فی ہذہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں واضح فرما دیا، ان الیتیمتا، کہ یتیم بچی، اذا کانت ذات جمال و مال، کہ جب وہ صاحب جمال و مال ہوتی، رغبوا فی نکاحہا، وہ اس کے نکاح میں رغبت رکھتے، ولم یلحقوها بسنتہا، اور نہ اس کو ادا کرتے اس کا حق، باکمال الصداقی، پورا مہر، فاذا کانت مرغوبتا عنها فی قلت المال والجمال ترکوها، اور اگر وہ مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے ناپسندیدہ ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے. یعنی رغبہ ان ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا. ولتمسوا غیرها من النساء، اور انہوں نے تلاش کی اور عورتیں، یعنی عورتوں میں سے اور. قال فکما یترکونها حین یرغبون عنها فلیس لهم ان ینکحوها اذا رغبوا فیها، تو جس طرح کے وہ چھوڑ دیتے ہیں ان سے بے رغبتی کی وجہ سے نکاح کرنا، تو اسی طرح اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو نکاح کرنے کو بھی چھوڑ دیں. فلیس لهم من ینکحوها، تو نہیں ہے ان کے لیے جائز کہ نکاح کریں ان سے، اذا رغبوا فیها، جبکہ وہ اس میں رغبت رکھتے ہوں، الا یقسطوا لها الاوفى من الصداق و یعطوها حقها، مگر یہ کہ جب انصاف سے اس کا پورا مہر اور پورا حق ادا کر دیں تو نکاح کر سکتے ہیں. باب قول اللہ تعالی، وابتلوا الیتاما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یتیموں کو آزما لو، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، فان آنستم منہم رشدن، پھر جب تم ان میں بھلائی پاؤ، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کو دے ڈالو، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، اور مت کھاؤ ان مالوں کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کے بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی امیر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی یتیم کے مال میں سے اجرت بھی نہ لے، مراد ہے. ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، فلیاکل بالمعروف، تو چاہیے کہ معروف طریقے سے کھائے، معروف اجرت یعنی لے. فاذا دفعتم الیہم اموالہم، اور پھر جب تم ان کے مال یعنی یتیموں کے مال ان کو دے ڈالو، فاشہدوا علیہم، تو ان پہ گواہ بناؤ، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ دیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. نصیبا مفرودا، مقرر حصہ ہے. حسیبا یعنی کافیا، حسیبا کا معنی ہے کافی ہے حساب لینے والا. باب وما للوصی ان یعمل فی مال الیتیم، وصی کو یتیم کے مال میں کہ اس میں عمل کرے، یعنی تجارت وغیرہ کرے، محنت کرے، اس سے کچھ کمائی کرے، تو یہ درست ہے. وما یاکل منہ بقدر امالتہ، اور جو کھا سکتا ہے وہ اپنی محنت کے بدلے میں. یہ کیا اس کا مفہوم ہے کہ اگر یتیم کا گارڈین یتیم کے مال کو کہیں انویسٹ کرتا ہے یا اس کو اپنی تجارت میں لگا لیتا ہے، تو اب چونکہ کام یہ کر رہا ہے، پیسہ یتیم کا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس میں سے معروف طریقے سے حق لے سکتا ہے. کس چیز کا حق؟ بقدر امالت ہی اپنی محنت کا حق جتنا اس نے اس میں کام کیا. یہ نہیں کہ کون پوچھنے والا, میں ہی تجارت کرنے والا, میں ہی ذمہ داری لینے والا, لہذا چاہوں تو آدھا دوں چاہوں تو تھوڑا دوں. کون ہے مجھے پوچھنے والا, یہ جو بات ہے نا کون ہے مجھے پوچھنے والا, تو اس پہ بتایا اللہ ہے پوچھنے والا. اس لیے معروف طریقے سے لے سکتے ہو کسی کا مال بھی, خواہ یتیم بچہ ہو, یوں ہڑپ نہیں کر سکتے. حدثنا ہارون بن الاشعث حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا صخر بن جویریہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقال له صمغ. حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مال صدقہ کیا جس کا نام صمغ تھا, وکانا نخلا اور کھجور کا باغ تھا. فقال عمر, تو عمر نے کہا یا رسول اللہ ان استفدت مالا وهو عندي نفیس, کہ میں نے حاصل کیا ہے ایک مال جو میرے نزدیک بڑا نفیس مال ہے, بڑا عمدہ ہے. فاردت ان اتصدق به, میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر ڈالوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق باصله, آپ نے فرمایا اس کی اصل کو صدقہ کر دو. لا یبا ولا یوہب ولا یورس, نہ بیچا جا سکے, نہ ہبا کیا جا سکے, نہ ورثہ دیا جا سکے. یہ کیا ہے جس میں یہ تین شرائط ہو, اسے کیا بولتے ہیں؟ وقف. تو یہ تصدق بے اصلی ہی کا مطلب ہے اس کے اصل کو وقف کر دو. ولیکن ینفق ثمرہ, لیکن خرچ کیا جائے اس کا پھل. فتصدق بہ عمر, تو وقف کر دیا اس کو حضرت عمر نے. فصدقته تلک فی سبیل اللہ, اور اس کا صدقہ اللہ کے راستے میں. وفر رقاب, گردنیں چھڑانے میں. والمساکین, غریبوں فقیروں کو. والضیفی, مہمانوں کو. وابن سبیل, مسافروں کو. ولذی القربیٰ, رشتہ داروں. یعنی وہ جو وقف کیا اس میں ان سب کا حصہ بتایا. ولا جناح علی من ولیہ ان یأکل منہ بالمعروف, اور کوئی حرج نہیں کہ جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے معروف طریقے سے کھائے. او یأکل صدیقہ غیر متمول بہ, یا اپنے دوست کو کھلائے. یعنی صرف یہ نہیں کہ حضرت عمر کے جو مہمان آئے وہ اس باغ میں سے کھا سکتے ہیں, بلکہ جو اس کا انتظام کر رہا ہے اگر اس کے بھی کوئی مہمان آ جائیں تو وہ ان کو بھی اس میں سے کھلا سکتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ معروف طریقے سے ہو, اور اس کا والی اس میں سے اپنے لیے مال جمع نہ کرتا پھر. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف, کہ جو غنی ہو اسے چاہیے کہ بچے, اور جو فقیر ہو اسے چاہیے کہ معروف طریقے سے کھائے, یعنی یتیم کا مال. قالت انزلت فی والی الیتیم, یہ یتیم کے والی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ان یصیب من مالہ اذا کان محتاجن, کہ وہ اس کے مال میں سے لے لے اگر ضرورت مند ہو. بقدر مالہ بالمعروف, تو معروف طریقے سے جو مال کا اندازہ ہے بس اتنا ہے. باب قول اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ, یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں, اور انقریب وہ دوزخ میں جائیں گے. حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنی سلیمان بن بلال عن ثور بن زید المدنی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ, کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وما ہن, وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والسحر, جادو کرنا. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور ایسی جان کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ. واکل الربا, اور سود کھانا. واکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف, جنگ کے دن پیٹ پھیر جانا. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات, مومن غافل بھولی بھالی پاک دامن بچیوں پر تہمت لگانا. باب یسألونک عن الیتامى, لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لهم خیر, کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح اچھا کام ہے. وان تخالطوهم فاخوانکم, اور اگر تم ان کو آپس میں ملا لو اپنے ساتھ تو بھائی ہیں تمہارے. الى آخر الآیۃ, لعنتکم, لعنتکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی آیت کے اندر لفظ آتا ہے لأحرجکم, کہ تمہیں مشقت میں ڈالے, حرج میں ڈالے. وضیق علیکم, اور تم پر تنگی کرے, سختی کرے. وعنت, اور عنت کا معنی ہوتا ہے خزعت, جھک گیا. وقال لنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن ایوب النافع قال ما رد ابن عمر على احد وصیته, نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو اگر کوئی وصی بناتا تو وہ اس کی وصیت کو رد نہیں کرتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو وکیل بنانا چاہتا ہے, یا آپ کو وصی بنانا چاہتا ہے, آپ کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتا ہے, کسی مال کے بارے میں وصیت کر کے جانا چاہتا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کو رد نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ نہیں نہیں میں نہیں یہ کام کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا. ایسے کاموں میں انسان کو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا بازو کا صلہ تو نہیں ہوتا، کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہوتا، یا یہ نہیں کہتا اچھا تم اگر میرے وسیع بن جاؤ تو میں تمہیں اتنا مال تمہارے نام کر دوں گا. تو یہ باتیں کیا ہیں؟ ایک اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اور اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے. وکان ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں احب الاشیاء الیہ فی مال الیتیم، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یتیم کے مال میں کیا ہے؟ کہ ان یجتمع الیہ نصحاؤہ و اولیاؤہ، کہ جمع ہوں اس کے لیے اس کے خیرخواہ اور اس کے اولیاء. فینظر الذی ہو خیر له، وہ مل کر بندوبست کریں، دیکھیں کہ کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی یتیم ہے اور سب لوگ کہ ہم تو بہت مصروف ہیں، اب اس کا مال ہے تو یہ جانے، اور وہ بچہ چھوٹا ہے یا اس کی ماں بھی ہے اگر اور اس کی کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، تو لوگ کہیں کہ ہمارا کوئی فرض نہیں اور ہمیں اس پر کیا ملے گا کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے پھریں. کہا نہیں، جو بھی اس کے پیچھے رشتہ دار ہیں یا اس کے خیرخواہ ہیں ان سب کو مل جل کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے مال کے بارے میں، کہ جو آئندہ اس کے حق میں بہتر ہو، اس کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے. مثلا لینڈ ہے ٹھیکے پہ دینی ہے، گھر ہے کرائے پر دینا ہے، یا پیسہ ہے کہیں انویسٹ کرنا ہے، تو اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. یعنی یہ سب نیکی کے کاموں میں سے بہترین نیکی کا کام ہے ابن سیرین کے نزدیک. وکان طاؤس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرا والله يعلم المفسد من المصلح. طاؤس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے یتیم کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ یہی آیت پڑھ دیتے، اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے. یعنی آ کے کوئی سوال کرتا، اچھا میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ یتیم کا مال میرے پاس ہے میں یہاں لگا سکتا ہوں کہ نہیں، یہ اس سے خرید سکتا ہوں یا نہیں، یہ بیچ سکتا ہوں یا نہیں، تو وہ ایک ہی آیت اس فتوے کے جواب میں دیتے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہے کہ کس کی نیت خراب ہے. تو مجھ سے تو تم فتوا لے جاؤ گے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تم بیچ سکتے ہو، پراپرٹی بیچ ڈالو اس کی، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ تم کیوں بیچ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک چیز کوئی کہے کہ جی یتیم کا مال میں فلاں کاروبار میں لگانا چاہتا اور اس میں فائدہ اس کا دراصل اپنا ہو، اپنا ہی کاروبار ہو مثلا، تو ایسے میں فتوا دینے والا تو دے دے گا، لیکن اصل حساب پھر اللہ کے ساتھ. وقال عطاء فی الیتامى الصغیر والکبیر ينفق الولی علی کل انسان بقدره من حصته. اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ یتیم چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہے ویسے ہی اس پر خرچ کرے. باب استخدام الیتیم فی السفر، خدمت لینا یتیم سے سفر میں والحضر حضر میں. اذا کان صلاحا له، جبکہ اس میں اس کی بھلائی ہو. آپ کو پتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین وہ جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس یتیم سے بدترین سلوک کیا جائے. یہ ایک سٹینڈرڈ یا کرائیٹیرین بتایا گیا اچھے اور برے گھر کا. اچھا یہ تو ہو گیا، اب وہ اچھا سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو نہلا دھلا کے کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے؟ کیا یہی اچھا سلوک ہے اس کے ساتھ؟ اور اس کو بیکار کر دیا جائے اور زندگی میں اسے کوئی کام کرنا نہ آئے؟ یا پھر اچھے سلوک سے کیا مانا، کیا مطلب ہے اچھے سلوک کا؟ کیا اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے؟ ہاں لیا جا سکتا ہے، جس طرح اپنے بچوں سے آپ کام لے سکتے. یعنی اپنے بچوں کی بھلائی آپ کس میں سمجھتے ہیں؟ کہ ان کو کچھ کرنا آئے، وہ محنت مشقت کریں، وہ اس کے عادی ہوں. تو اسی طرح اگر ایک یتیم بچہ آپ کے بچوں کے ساتھ مل جل کے زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ جس طرح آپ اسے محبت اور شفقت دے رہے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ سختی کا بھی کبھی ایسا سلوک کریں جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہو. مثلا آپ اپنے بچے کو جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات پیار سے منع کرتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں نا، سختی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ لگا بھی جائیں ایک ہاتھ. اچھا یہ آپ نے ڈانٹا کیوں؟ نفرت کی وجہ سے؟ نہیں. تو یہ مارا کیوں؟ اس سے دشمنی ہے آپ کو بچے سے؟ نہیں. اسی کی بھلائی میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں سختی بھی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک یتیم بچہ ہے آپ کے پاس اور وہ اگر پیار سے نہیں مان رہا تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. یعنی وہاں ڈانٹنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں، چونکہ یہ یتیم ہے اس لیے اس کو ڈانٹو. آپ دیکھیں کہ عموماً یہ جو ستیلی مائیں بیچاریاں بڑی بدنام ہو جاتی ہیں، ایک ماں ہمیشہ اپنے بچے کو پیار نہیں کرتی، ڈانٹتی بھی سب کچھ کرتی، اور بچہ بھی سہ لیتا ہے آرام سے ساری ڈانٹ پھٹکار، کہ ماں ہے نا، وہ اسے روٹ کے نہیں بیٹھ جاتا. لیکن اگر وہ بچاری ستیلے بچے کو ڈانٹ بیٹھے تو آس پاس کے سارے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کس بات پہ ڈانٹ، یہ کہیں گے دیکھا نا اپنا ہوتا تو کبھی نہ ڈانٹتی. اور یہ سب سے غلط اسٹیٹمنٹ ہے، کبھی بھی ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اگر کوئی کسی کی تربیت کے لیے اس کے ساتھ نرمی، سختی، اچھائی، برائی کر رہا ہے تو دوسروں کو ناجائز ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے. بعض گھروں میں بچے اس لیے بگڑتے ہیں، ماں ڈانٹتی ہے تو باپ پیار کرنے لگتا ہے، باپ ڈانٹتا تو ماں اپنی طرف اس کو لگا لیتی. تو یہ تفریق جو ہے یا اس طرح کا رویہ جو ہے، یہ بچے کی شخصیت پہ برا اثر ڈالتا ہے. تو کسی بھی بچے کے ساتھ، خواہ وہ یتیم ہے، سختی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس سے نفرت کی وجہ سے کی جا رہی، یا یہ کہ اگر اس سے کام لیا جا رہا ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں نہیں ہوتی، بچیاں بڑی ہوتی ہیں، ستیلی ماں ہے یا خالہ یا کسی رشتے دار کے گھر پرورش کر رہے ہیں. اب وہ بیچاری اگر کسی وقت کہہ دیتی کہ بھئی یہ کام کر لو، تو لوگ اس کو، اس بچی کا ذہن بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، دیکھا نا وہ تمہاری اپنی ماں نہیں اس لیے تمہیں پڑھنے نہیں دیتی، اس لیے کہتی صبح صبح کام کر کے جایا کرو. استخدام الیتیم فی السفر والحضر، اسلامی شریعت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ یتیم سے کام لیا جا سکتا ہے، خدمت لی جا سکتی ہے، سفر میں بھی لی جا سکتی ہے، حضر میں بھی لی جا سکتی ہے، گھر پر بھی لی جا سکتی ہے. اذا کان صلاحا لو، جب یہ اسی کے حق میں بہتر. ایک رویہ یہ کہ آپ اس کو گھر سے نکال دیں اور عام آزاد ہو جائیں، کہ ہم اس سے کام نہیں لیتے، کام لینے میں گناہ ہے، لہذا بہتر وہ گھر سے نکل جائے. اب آپ بتائیں کہ بہتر رویہ اس کے لیے کیا ہے؟ کہ اسے رکھے اور اسے انسانوں کی طرح انسان بنائے، نہ کہ اسے بلا وجہ لاڈ پیار دے کے بگاڑے. وَنَظَرِ الْأُمِّ، اور ماں کی نظر، او زوجہا، یا اس کے شوہر کی، لِلْيَتِيمِ، یتیم بچے کے لیے. یعنی ماں اپنے بچے کے لیے جو یتیم ہو چکا ہے کوئی ڈیسیژن لیتی ہے، یا اس کا ستیلا باپ یعنی ماں کا شوہر اس یتیم بچے کے لیے کوئی ڈیسیژن لیتا ہے، تو وہ کوئی بدنیتی پر ہی محمول نہیں ہوگا، اس ڈیسیژن کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے ڈیسیژنز ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی خود کرتے ہیں، مثلا کہاں ان کو پڑھانا ہے، کیا ان کو کھلانا ہے، کیا دینا ہے لینا ہے، بچے خود تھوڑی اپنے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر یتیم بچہ آپ کے گھر میں اور آپ اس کے لیے اس کو کسی ہاسٹل میں داخل کرنے کا مثلا ڈیسیژن لے رہے ہیں، یا کوئی اور اسی طرح کا، تو آپ لے سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی بھلائی مد نظر. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن کثیر، حدثنا ابن علیہ، حدثنا عبد العزیز، عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لیس لہ خادم، آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا. ظاہر مہاجر ہجرت کر کے سب مسلمان آئے تھے اور نیا نیا ماحول تھا، اور ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ اجرت پر کسی کو خدمت کے لیے رکھ سکیں. فاخذ ابو طلحہ بیدی، تو ابو طلحہ جو ان کی ماں کے شوہر تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فقال یا رسول اللہ، اور یہ یتیم بچے تھے اس وقت، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان انس غلام کیس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس جو ہیں بڑے سمجھدار بچے ہیں، فلیخدم کا، یہ آپ کی خدمت کریں گے. قال فخدمتہ فی السفر والحضر، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت پھر کی، حضرت انس کہتے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی گھر پر بھی. ما قال لی شیء لسناتہ، اور مجھے کبھی یہ نہیں کہا جس کام کو میں نے کیا، لما سناتہ ھذا، کہ تم نے یہ کیوں کیا، ہا قضا، اس طرح، ولا لی شیء لم اسناہ، اور نہ کسی ایسے کام پر جو میں نے نہ کیا، آپ نے کبھی نہیں کہا لما لم تسنا ھذا ہا قضا، کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہ کیا. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اخلاق سامنے آتا ہے، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف حضرت انس کی سمجھداری، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وبال جان نہیں تھے، بلکہ دونوں کے درمیان بہترین درجے کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا، ایک اور روایت میں آتا نا، ان کی ماں لے کر گئی تھی، تو یہ تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فیصلہ ماں کا تھا، لیکن پہنچانے کے لیے وہ جس دن لے کر گئے تھے، وہ عموماً ایسا ہوتا نا، جیسے ایک عورت ایک ڈیسیژن لیتی اور اس کی عملی تکمیل کون کرتا ہے؟ اس کا شوہر کرتا ہے. اب ایک روایت میں اگر ماں کا نام ہے، اگر دوسری میں باپ کا، تو آپ کے سچ کیا اور جھوٹ کیا، پتہ نہیں تھا بھی کیا، یہ نہیں ہے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ ان کی ماں جو ہیں، انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہو، اور عملی طور پر ان کے شوہر آ کے چھوڑ گئے. اس لیے آپ دیکھیں نا، باب کے اندر یہ بھی کہا ہے، نظر الام او زوجہا للیتیم، دونوں کا ذکر ہے.